أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العظيم. تحقیق کے ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور اسے یہ کہا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. جو شکر ادا کرتا ہے تو اس کے شکر کا فائدہ اسی کی ذات کو پہنچتا ہے، اور جو ناشکری اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز، بڑا قابل تعریف ہے. اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، جبکہ وہ ان کو نصیحت کر رہے تھے، اے میرے پیارے بیٹے، تم اللہ کے ساتھ شریک مت کرنا، بے شک شرک البتہ بڑا بھاری ظلم ہے. یہاں سے حضرت لقمان علیہ السلام کا قصہ اور ان کی نصیحتیں شروع ہوتی ہیں. اسی لحاظ سے اس سورت کا نام سورہ لقمان ہے. حضرت لقمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے چہیتے نیک بندے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت کی باتیں عطا کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور مفسر قرآن حضرت اکرم، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام پیغمبر تھے، لیکن ان کے علاوہ تمام علماء، تمام مفسرین اس بات کو کہتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے، لیکن بہت بڑے نیک اللہ کے بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت کی باتیں عطا کی تھی. بہت ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کی 10,000 باتیں، 10,000 ابواب یاد ہیں. تو بڑے حکمت والے تھے حضرت لقمان علیہ السلام. یہ آج کل جو سودان پڑھتا ہے، وہاں ایک مقام نوبان، وہاں کے رہنے والے، جیسا کہ بہت سے مفسرین لکھتے ہیں، اور شوقی ابو خلیل نے اپنی کتاب اطلس القرآن کریم کے اندر اس کا نقشہ بھی پیش کیا ہے کہ آپ اس جگہ کے اوپر رہنے والے ہیں. تو آپ کی نصیحت کی باتیں بڑی مشہور ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے ماتحت بھی آپ رہے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کی باتیں عطا کی تھی. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، حکمت کی باتیں بھی عطا کی تھی، اور وہ بڑے اچھے مقرر تھے. تو ان کے ماتحت حضرت لقمان علیہ السلام رہے تھے. یہ علامہ بیضاوی نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے، اور ان کا ایک واقعہ لکھا ہے. ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت لقمان سے کہا کہ یہ بکری کو ذبح کر. حضرت داؤد علیہ السلام وہ تو حکمت والے تھے، لیکن ان کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ اس بکری کو ذبح کرو اور اس کے جو دو بہترین ٹکڑے ہیں وہ لاؤ. تو بکری کو ذبح کر کے اس کی زبان اور اس کا دل لے کر آئے. دوسرے موقع پر حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر کہا کہ اس بکری کو ذبح کر اور اس کے جو سب سے برے ہیں، بدترین اعضائیں، وہ لے کر آؤ. تو بکری کو ذبح کیا اور وہی زبان اور دل کو لے کر آئے. حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ تو فرمایا کہ یہی دو اعضائیں، ان کی وجہ سے انسان یا تو بہترین بنتا ہے، اچھے مقام پر پہنچتا ہے، اگر زبان کا صحیح استعمال کرے اور دل کا صحیح استعمال کرے تو وہ اونچے مقام پر پہنچتا ہے، اور اگر ان دونوں اعضاء کو کنٹرول میں نہ رکھے، ان کا غلط استعمال کرے تو پھر تم مرد نہ ہو اسفل سافلین، انسان بدترین مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ان کی نصیحتوں میں سے، حضرت لقمان علیہ السلام بڑے نیک اور اللہ والے تھے، تو یہاں ان کی چند نصیحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر کے ان کے مقام کو بلند کیا، ان کے مقام کو بڑھایا۔ دو جگہ کے اوپر قرآن میں ان کا نام آیا، یہاں دو مرتبہ ان کا نام قرآن کریم کے اندر آیا ہے، تو ان کی نصیحتیں یہاں پیش کی جاتی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، یہ حکمت کی جو باتیں، دانائی کی باتیں، سمجھ بوجھ کی باتیں، یہ انسان کی زندگی پر اثر کرتی۔ مولانا مثنوی رومی کے مصنف مولانا رومی، ان کی کتاب حکمت سے بھری ہوئی، ایسی کتاب گھر میں رکھنی بھی چاہیے اور ایسی کتابیں پڑھنی بھی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحکمت غالۃ المؤمن، حکمت مومن کا گم شدہ سرمایہ ہے، حیث وجدہا فہو احق بہ، کہ جہاں کہیں پائے مومن اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ تو یہ حکمت کی بات ہے، چاہے ایمان والوں سے ملے چاہے اور جگہ سے ملے، مفید باتیں ہر جگہ سے لینی چاہیے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی ابراہیم صاحب آچھودی دامت برکاتہ، وہ کئی مرتبہ ایسا کرتے، ابھی پچھلے ماہ میں ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کتاب آئی، ایک وید جس کے اندر بہت سے مفید نسخے تھے، گھریلو نسخے، تو آپ نے اس کتاب کی بہت ساری زیروکس نکلوائی اور بہت سارے سمجھدار طلباء کو دی، بہت سے اساتذہ کو دی، بہت سے آنے والے مہمانوں کو یہ کتاب دی کہ یہ اس کے اندر بہت اچھے اچھے نسخے ہیں، گھر میں اس کا استعمال کر۔ تو حکمت کی بات ہے، جہاں بھی ملے لینی چاہیے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت یہاں سے شروع ہوتی ہے، سب سے پہلے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی تھی، اَنِشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کو جو نصیحت کی، لقمان علیہ السلام بزرگ تھے، پیغمبر تو نہیں تھے، تو فرشتے کے ذریعے نہیں بلکہ ان کے دل میں یہ بات ڈالی، کیا انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ پھر فرمایا ومن یشکر، جو شکر ادا کرے فإنما یشکر لنفسه، اس کے شکر کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے۔ تو بندے کو شکر گزار بننا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جن کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ کی نعمتیں تمہارے اوپر ہیں اس کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر ہیں، ہم آرام سے سوتے ہیں تو راحت حاصل ہوتی، ہمارا خون چلتا رہتا ہے، اعضاء صحیح طریقے سے کام کرتے، یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آدمی کھانا کھاتا ہے وہ آرام سے ہضم ہوتا ہے، جسم کو طاقت حاصل ہوتی، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ محروم کرتے انسان، امریکہ کی جو کار کی سب سے مشہور کمپنی فورڈ کمپنی، آج بھی مشہور، اس کا جو مالک تھا پہلا مالک ہنری فورڈ، اس کو ایسی بیماری ہو گئی تھی، حالانکہ دنیا کا بہت بڑا ارب پتی، اب ڈاکٹر نے کہا تم کو زندگی گزارتی ہے صرف وہ جو کا جو پانی ابلا ہوا ہے وہ پینا ہے اور کچھ نہیں، تو آخری زندگی اس نے صرف اسی کے اوپر گزاری. حالانکہ بڑا مالدار تو اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ نہیں ہے کہ بھائی آدمی مالدار ہے تو ہی نعمتوں کا استعمال کر سکے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آتا ہے ابتدا کہ ایک مرتبہ شروع میں جب ابھی تو نوجوان بڑے مرتبے کو نہیں پہنچے, ایک مرتبہ بہت زیادہ دھوپ اور دوپہر کو نکلنا, پاؤں میں جوتے بھی نہیں, تو دل میں شکایت آ گئی کہ اللہ تو نے مجھے جوتے بھی عطا نہیں کی. دھوپ میں نکلے گئے مسجد تک, جیسے ہی مسجد کی سیڑھی چڑھ رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک آدمی کے پاؤں نہیں ہے, پاؤں کٹے ہوئے, اور وہ اس کی مدد سے چل رہا ہے لاٹھی کی مدد. تو فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں, پاؤں تو میرے صحیح سالم ہیں, تو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. قرآن کریم کی آیت ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اور زیادہ نعمتیں دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. جیسے ہم نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں تو شریعت نے دعائیں سکھلائی, سب سے بڑی دعا الحمدللہ. حدیث شریف کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ, کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا الحمدللہ ہے. آدمی پانی پیتا ہے اس کے بعد فوراً کہتا ہے الحمدللہ, کھانا کھاتا ہے اس کے بعد کی دعا ہے اس میں بھی الحمدللہ, صبح اٹھتا ہے اس میں دعا ہے اس کی بھی ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ, کپڑے پہنتا ہے اس کی دعا ہے اس میں بھی الحمدللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں گے, صرف اللہ کی نہیں بندوں کا بھی شکر ادا کریں. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ بھلائی کر. کوئی آپ کو ہدیہ دیتا ہے, فرمایا تحادو تحابو, کہ ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو اس سے آپس میں محبت بڑھے. تو کوئی آپ کو کچھ دے تو اس پر کم از کم اس کی تعریف کرے کہ جزاک اللہ, اللہ تجھے بدلہ دے, جزاک اللہ خیرا, اللہ تجھے بہترین بدلہ دے, تو یہ بھی اس کے لیے دعا ہو. تو شکر گزاری یہ ایک بہت بڑی صفت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت جو قرآن میں بیان کی گئی ہے اس میں یہی ہے شکر گزاری, شاکر الانعام, کہ وہ اللہ کی نعمتوں کے بڑے شکر گزار تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود حضرت لقمان علیہ السلام کو نصیحت کر رہے ہیں کہ وَمَنْ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ, اللہ کا شکر ادا کرو, وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, کہ شکر ادا کرو گے تو اس کا فائدہ تم کو ہی پہنچے گا. حدیث شریف کے اندر ایک تعلیم دی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انظروا الی من ہو اسفل منکم, کہ تم سے جو نیچے درجے والے ہیں اس کو دیکھو, کہ اگر میرے پاس بائک ہیں تو میں کار والے کو نہیں دیکھوں گا, سائیکل والے کو دیکھوں گا تو اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انظروا الی من ہو اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہو فوقکم, کہ جو تم سے نیچے درجے والے ہیں ان کو دیکھو, تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے. فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله, کہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے, اور اوپر والے کو دیکھو گے تو پھر وہی لالچ کے اندر اضافہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو نصیحت کی پہلے فرمایا انشکر للہ, اللہ کا شکر ادا کرو, ومن یشکر, جو شکر ادا کرتا ہے, فإنما یشکر لنفسه, تو اس کے شکر کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے, ومن کفر فإن اللہ غنی حمید, اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, غنی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے, اس کی صفت ہے غنی حمید, اللہ تعالیٰ کے 99 نام. شمار کرنے والوں نے شمار کی تو قرآن کریم کے اندر 88 نام آتے ہیں اللہ کے, 81 آٹھ اور ایک 81, اور 81 کے علاوہ اور زائد 18 نام احادیث میں آتے ہیں. ان دونوں کو 81 اور 18 کو شمار کروں تو 99 ہوتے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفات ہیں, غنی جو وہ بے نیاز ہے, اس کو کسی کا محتاج نہیں, کسی کی کوئی اس کو پڑی نہیں, اور حمید قابل تعریف وہی. تو حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ نے نصیحت کی کہ اشکر للہ, اللہ کا شکر ادا کرو. اب آگے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں, وہ نصیحتیں آگے کی آیتوں کے اندر آ رہی ہیں. سب سے پہلی نصیحت فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا, بہو یعظہ, جبکہ وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے, یا بنی, اے میرے پیارے بیٹے. جب محبت سے کسی کو پکارے تو وہ توجہ دیتا ہے, آپ کی بات کو سنتا ہے. یا قرآن کریم کے اندر وہ انداز سکھایا گیا, حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں یا بنی, اے میرے پیارے بیٹے, یہاں بھی یہی. تو اولاد کے ساتھ محبت ہوتی اور وہ ہونی چاہیے, فطری بات, لیکن وہ محبت شریعت کے دائرے میں ہو. اس سلسلے میں کہ میں اولاد سے محبت کس حد تک ہونی چاہیے, ایک واقعہ آتا ہے. قاضی شریع بہت مشہور قاضی گزرے اسلامی تاریخ میں, جو سب سے بڑے قاضی, سب سے بڑے چیف جسٹس گزرے ان میں سے ایک قاضی شریع, یمن کے رہنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اسلام لے آئے لیکن مدینہ پہنچ نہیں پائے, بعد میں پہنچے, اس لیے وہ تابعی کہلاتے ہیں, صحابی نہیں. تو شریع قاضی کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ, چونکہ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے پہلے ان کو بصرہ کا قاضی بنائے, اور پھر جب حضرت ابن مسعود کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد حضرت عمر نے ان کو چیف جسٹس بنا دیا کوفہ کے اندر. تو کوفہ کے اندر وہ چیف جسٹس تھے. اس وقت کا ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک مرتبہ ان کا بیٹا ان کے پاس آیا, کھانا کھا رہے تھے اور لڑکا آیا, پر بڑی عمر کا بیٹا, آ کر کہا کہ ابا, وہ بھی ساتھ کھانے بیٹھا, کہا کہ ابا ہمارا ایک زمین کا معاملہ ہے, اس طرح اس طرح ہے, آپ ہم کو بتاؤ کہ اس کیس میں کیا ہو سکتا, کیا اس میں جیتنے کی امید ہے, اگر امید ہو تو میں کیس کروں ورنہ باہر ہی ہم سلے کریں. قاضی شریع نے کہا کہ فوراً کیس داخل کر دو. داخل کر دیا کیس. جب سنوائی ہوئی تو قاضی شریع بیٹے کے خلاف فیصلہ کی اور سامنے والے کو زمین دلوا دی, حق دلوا دی. جب معاملہ نمٹ گیا, قاضی صاحب گھر چلے گئے تو بیٹا گیا اور کہا کہ ابا آپ نے میرے خلاف فیصلہ کیا, کوئی حرج نہیں, لیکن اس سے میری آبرو گئی. پہلے ہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے, آپ پہلے سے بتا دیتے. باپ نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے, انکا احب الی من ملئ الارض من مثلی, کہ پوری زمین بھر کر ایسے لوگ ہوں جو تمہارے خلاف کے پرتیوادی, ان سب سے زیادہ تو مجھے محبوب ہے. ولکن اللہ اعز الی منک, لیکن اللہ مجھے تجھ سے زیادہ محبوب ہے. میں نہیں چاہتا کہ کسی کی حق تلفی ہو, تو ایسے لوگ بھی ہوا کرتے. تو اولاد سے محبت ہونی چاہیے لیکن وہ شریعت کے دائرے میں ہونی چاہیے. تو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں, فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ, پہلی نصیحت, اے میرے پیارے بیٹے, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا, ان الشرک لظلم عظیم, یقیناً شرک بڑا بھاری ظلم. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ مولانا تقی عثمانی صاحب نے اسی آیت کے ماتحت اپنی تفسیر میں لکھا ہے اپنے ترجمے کے اندر کہ ظلم یعنی حق کو چھین لینا اور دوسرے کو دے دینا، جس کا حق ہے اس سے چھین لینا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی عبادت کا حقدار ہے. اب اس کے علاوہ اگر دوسرے کی عبادت کرتے ہیں تو وہ حق چھین لینا ہوا، تو وہ بھی ایک ظلم ہوا. تو شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے. شرک کے ساتھ آدمی نیک عمل کرے تو وہ قبول نہیں، آدمی اچھے عمل بھی اگر کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اور کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ شرک ہے تو وہ اعمال قابل قبول نہیں. اس کی مثال دے کہ ایک بہت بڑا پتیلا بھرا ہوا ہے شربت، شاندار شربت ہے، اس کے اندر ایک قطرہ پیشاب کا ڈال پورا ناپاک ہو جائے، حالانکہ وہی ہے سب، لیکن وہ ناپاک ہو گئے، اب اس کو استعمال نہیں کر سکتے. لیکن کہا میں نے کہ یہ آج کے بھوتک وادیوں کو اگر یہ پیشاب کے قطرے کی مثال تو سمجھ میں نہیں آئے، ان کو تو یہ کہو کہ بھائی پورا پتیلا بھرا ہوا ہے عالی شان شربت، اس کے اندر ایک قطرہ گر گیا سائنائڈ کا، سائنائڈ ہوتا ہے تو بہت خطرناک زہر ہوتا ہے، یا سمجھو کہ ریسین کا، ریسین بھی ایسا خطرناک زہر ہوتا ہے کہ ایک اس کا یعنی ایک قطرے کا ہزارواں حصہ بھی انسان کو مار ڈالتا ہے. تو ریسین کا اگر ایک قطرہ اس کے اندر گر گئے تو آپ اس کو استعمال کرو گے؟ بالکل نہیں. تو شرک ایسا ہی ہے کہ سارے نیک اعمال اس کی وجہ سے ضائع ہو جاتے. تو حضرت لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلی نصیحت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، وہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے، اس کے علاوہ گناہوں کو اگر چاہیں گے تو معاف کر دیں گے. تو یہ شرک ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے. تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے جو سب سے پہلی نصیحت کی وہ یہ نصیحت کی کہ شرک سے بچنا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے ظاہری شرک سے، خفی شرک سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، يا الله ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما، تمام قصوروں کو معاف فرما، يا الله عافیت عطا فرما، يا الله شرک سے حفاظت فرما، يا الله مرتے دم تک ہم تمام کی شرک سے حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی شرک سے حفاظت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بھائی بہن کی، یا اللہ ہر طرح کے شرک سے حفاظت فرما. یا اللہ خالص توحید والی زندگی نصیب فرما، تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، تیرا رحم نازل فرما، کرم نازل فرما. یا اللہ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما. یا اللہ خوشی کے ساتھ تراویح پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیرا خوف نصیب فرما. یا اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حلال پاکیزہ روزی عطا فرما، حرام سے ہم تمام کی حفاظت فرما، ہر طرح کے گناہوں سے حفاظت فرما. یا اللہ ملک کے اندر امن و امان قائم فرما. یا اللہ محبت کا ماحول قائم فرما، یا اللہ ملک کے اندر محبت کا ماحول قائم فرما، یا اللہ نفرتوں کے ماحول کو ختم فرما، آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دین کی دعوت کو اس ملک کے اندر عام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دینداری کی ہواؤں کو چلا، توحید کی ہواؤں کو چلا، یا اللہ تمام مساجد کی، مدرسوں کی حفاظت فرما، دینی اداروں کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، عافیت کے ساتھ دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، برحمتک یا ارحم الراحمین.